یہ 63 صفحہ ہے اس کتاب کا. اس میں مبادی تدبر سنت, یعنی سنت پر اگر غور و خوص کیا جائے, کیا چیز ہے سنت, اس کو متعین کرنے کی کوشش کی جائے تو اس میں کیا اصول سامنے رہنے چاہیے. جیسے ہم نے قرآن مجید پر تدبر کے اصول دیکھے, ایسے ہی ظاہر ہے کہ سنت پر بھی اگر غور و خوص کیا جائے گا تو اس کے بھی کوئی اصول ہونے چاہیے جن کی بنیاد کے اوپر اس پر آدمی کو غور کرنا چاہیے. میں نے یہ لکھا ہے کہ سنن کیا ہے. انہیں ہم نے اس مضمون کی تمہید میں بالکل متعین طریقے پر پیش کر دیا. یعنی یہ بحث یہاں نہیں ہونی کہ سنن کیا ہے, یہ تو پیچھے بیان ہو گئی. ایک پوری فہرست پیچھے آپ دیکھیں گے بالکل ابتدائی میں بیان کر دی گئی ہے, جس میں بتا دیا گیا کہ یہ سنن ہے. یعنی یہ وہ دین ابراہیمی کی روایت ہے جو رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے موجود تھی. یہ دین ہمیشہ سے چلا آ رہا تھا, یہ انبیاء علیہ السلام کا دین ہے. قرآن نازل ہوا تو اس نے ان میں کچھ اصلاح کی, ان کی تجدید کی, اور بعض جگہوں کے اوپر رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں کچھ اضافہ بھی کیا, اور پھر اس کے بعد اس کو دین کی حیثیت سے آگے جاری کر دیا. یہ ساری فہرست اس سے پہلے آپ کی نظر سے گزر چکی ہوگی. اب ہم جب اس کے اصول پڑھیں گے تو بار بار اس فہرست کی مراجعت کریں گے. یہ تعین جس طرح ہوئی ہے, اب سوال یہ ہے کہ یہ کیسے متعین کر لیا گیا کہ یہ سنن ہے؟ کیا کہیں لکھی ہوئی ہیں؟ یا قرآن مجید کا آخری صفحہ کھولیں تو اس میں یہ درج ہے؟ کہاں سے اخذ کی گئی ہیں؟ یعنی ان کو جب آپ متعین کرتے ہیں تو آخر کوئی طریقہ ہوگا نا جس سے تعین کریں گے, یا کہیں پائی جاتی ہیں, معلوم ہونا چاہیے. یہ تعین جس طرح ہوئی ہے اس کے چند رہنما اصول ہیں. یعنی میں نے یہ عرض کیا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ الٹ اپ کسی چیز کو آپ سنت قرار دے دیں, کسی چیز کو سنت قرار نہ دیں. اس کے کچھ اصول ہیں, وہ ہم آگے بیان کریں گے, جنہیں ہم تفصیل کے ساتھ یہاں بیان کریں گے. تو سنن کیا ہے اس کی فہرست پیچھے موجود ہے. ان تک پہنچنے کے لیے کیا پرنسپلز, کیا اصول, کیا مبادی سامنے رہنے چاہیے, وہ اب زیر بحث آ رہے ہیں. ان مبادی کو پڑھنے سے پہلے ذرا صورتحال کا ایک نقشہ اپنے سامنے رکھ لیجیے. یہ بات آپ کو یاد ہوگی کہ میں نے جب سنن کی فہرست سے پہلے خود سنت کیا ہے اس کی بحث کی تھی بالکل ابتدائی لیکچرز میں, تو میں نے وہاں ابن عبد البر کا ایک اقتباس آپ لوگوں کو دے دیا تھا, اور یہ بتایا تھا کہ اس میں انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ ہمیں یہ سنت کہاں سے ملتی ہے. یہ بات بھی آپ کو یاد ہوگی, اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کا سب سے پہلا ذریعہ تو امت کا اجماع ہے. یعنی یہ بات مسلمہ ہے, امت کا اجماع اس کو منتقل کر رہا ہے بالکل ایسے ہی جیسے قرآن کو منتقل کر رہا ہے. پہلا ذریعہ یہ ہے. اس کے بعد انہوں نے لکھا تھا کہ اس کا دوسرا ذریعہ اخبار احاد ہے. یعنی اخبار احاد, اس اصطلاح سے اب آپ لوگ واقف ہو چکے ہیں, حدیث کو فنی اصطلاح میں اخبار احاد کہا جاتا ہے. یعنی وہ اخبار یا وہ خبریں جو ایک ایک دو دو چار چار لوگوں نے بیان کر دی ہیں. اس میں احاد کا مطلب اگرچہ ایک ہے لیکن یہ اصطلاح ہے, ضروری نہیں ہوتا کہ تین چار پانچ بھی اخبار احاد ہی ہوتے ہیں. چار پانچ آدمیوں نے بیان کر دیا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ تواتر کی حد کو نہیں پہنچی اس وقت تک یہی ہے. آگے ہم حدیث کے تدبر کے مبادی پڑھیں گے تو ان اصطلاحات سے مزید واقف ہوں گے. میں یاد کر رہا تھا کہ یہ ہمارے ہاں سلف کا موقف ہے. اب اتنی بات کے لیے تو مجھے کوئی دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ سنت کہاں پڑی ہوئی ہے. تھوڑی دیر کے لیے جن اصولوں کو میں بیان کر رہا ہوں ان کو الگ رکھ لیجیے. امت کے اجماع میں پڑی ہوئی یا اخبار احاد میں پڑی ہوئی, یہ تو واضح ہو گیا نا. یعنی اگر آپ تلاش کرنے کے لیے جائیں تو یہ کس کمرے میں پائی جاتی ہے؟ یہ تو ابن عبد البر کی اس عبارت سے جو تمام لوگوں کا موقف ہے, سب لوگ یہ موقف رکھتے ہیں, اس میں چونکہ منفرد نہیں ہوں, تو وہ کہاں پائی جائے گی. اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے, یعنی بظاہر ایسے ہی ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کی تصویب ہو رہی ہے, یا یہ انبیاء علیہ السلام کا دین ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے, تو امت کے اجماع میں ہوگا, ہونا چاہیے. اور یا پھر یہ ہے کہ کسی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سن کر سمجھ کر بیان کر دی ہوگی. یعنی جو کچھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوگا وہ ان دونوں ہی ذرائع میں ہونا چاہیے. یہ اخبار احاد اور اجماع, اس کی بنیاد پر جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے, ایک شکل یہ ہے کہ یہ سب سنت ہے, اور ایک صورت یہ ہے کہ نہیں, اس میں سنت پائی جاتی. یعنی اب میں جس جگہ پر کھڑا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سب سنت نہیں ہے، یہ آگے واضح ہو جائے گا کیوں نہیں ہے، یعنی سنت یہاں پائی جاتی ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بہت بڑا انبار اب ہمارے سامنے آ گیا جس میں بے شمار حدیثیں ہوں گی. یعنی اب تک جو ہمارے پاس معلومات ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی یعنی جو 30-35 ہزار تو ہیں ہی، 30-35 ہزار روایتوں کا ایک پورا ذخیرہ ہے جو پڑا ہوا ہے. تو اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ سنت اجماع میں پائی جاتی ہے اور سنت اخبار احاد میں پائی جاتی ہے تو یہ ذخیرہ بھی ظاہر ہے کہ ایک موضوع بن گیا اس کے نتیجے میں. اچھا، مسلمانوں کا اجماع بھی ایک موضوع بن گیا. تو یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بہت بڑا انبار ہے جو ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے. اگر تو یہ سادہ اصول ہے کہ یہ جو کچھ پڑا ہوا ہے سنت ہے، پھر تو کوئی مشکل نہیں. بھائی آپ ایک کمرے میں داخل ہوئے اور آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ اس کمرے میں داخل ہوئے ہیں، یہاں جو کچھ موجود ہے آپ دروازہ کھولیے، یہ سنت ہے. تو بڑی آسان چیز ہے، یعنی کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں. اس کے بعد تو صرف ایک ہی کام کرنا پڑے گا اور وہ یہ ہے کہ جو کچھ اجماع سے آپ کو ملے اس کو بھی سراخوں پر رکھیے، اور جو کچھ آپ کو اخبار احاد میں ملے اس کو بھی آپ سراخوں کے اوپر رکھیے. اس سے کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں یہ ابھی موضوع بحث نہیں، وہ آگے جب اصول زیر بحث آ جائیں گے تو زیر بحث آ جائے گا. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ سنت تلاش کرنے نکلے تھے گھر سے، آپ کو معلوم ہوا کہ وہ مسلمانوں کے اجماع میں اور اخبار احاد میں ہے، آپ نے پوچھا کہ ان میں ہے، جواب دینے والے نے جواب دیا کہ نہیں بس سب کچھ سنت ہے، تو معاملہ بہت آسان ہو گیا. یعنی اب کوئی پیچیدگی نہیں ہے. ایک مثال کے طور پر کباڑ خانے میں آپ داخل ہو گئے ہیں نا، تو اس کباڑ خانے میں داخل ہونے کے بعد آپ سے کہا جاتا ہے کہ یہاں کی ہر چیز جو آپ اٹھا لیں یہ سنت ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. کسی آپ ملازم کو بھیج دیجیے، کسی حاتم اللیل کو بھیج دیجیے، کسی عورت کو بھیج دیجیے، کسی بچے کو بھیج دیجیے، کسی مرد کو بھیج دیجیے، جس کو چاہے بھیج دیجیے، وہ جا کے اٹھا لائے گا. لکڑی اٹھا لاتا ہے وہ بھی سنت ہے، میز اٹھا لاتا ہے وہ بھی سنت ہے، جو چیز دیے مسئلہ ختم ہو گیا. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ بھائی وہ جو کباڑ خانہ ہے اس کے اندر سنت ہے، جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان چیزوں میں کچھ چیزیں سنت ہے، اگر یہ کہا جائے تو اب گویا تلاش تحقیق جستجو کا مسئلہ پیدا ہو گیا، ہو جائے گا نا یہ اس کے نتیجے میں. تو یہ جو مسئلہ ہے کیا پھر واقع ہے یہ؟ اب آپ دیکھیے ہم اصول کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کے بعد یا ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ اصول صحیح نہیں ہے، نتیجے پر پہنچ جائیں گے نا، یہ اصول جو متعین کیے گئے ٹھیک نہیں ہے. اگر یہ اصول ٹھیک نہیں ہے تو مسئلہ ختم ہو گیا، پھر تو وہیں کھڑے ہو جائیں گے جا کے کہ اس جگہ پر جو کچھ بھی پڑا ہوا ہے وہ سب سننا، اٹھا لیں آپ لے جائیں اس بات. اچھا، اور اگر یہ اصول صحیح ہے تو انہی سے متعین ہو جائے گا کہ پھر اس کے اندر سے اس کو نکالنے کا طریقہ کیا ہے، یہ بات واضح ہو جائے گی. تو پہلا اصول، پہلا اصول یہ ہے کہ سنت صرف وہی چیز ہو سکتی ہے جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین قرار دیا ہو. یعنی سنت صرف وہی چیز ہو سکتی ہے جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین قرار دیا ہو. لیکن اگر یہ اصول صحیح ہے تو اب جو کچھ پڑا ہوا ہے اخبار احاد میں اور اجماع میں یا تو وہ سب دین ہے تو پھر بھی مسئلہ ختم ہو جائے گا، اگر وہ سب دین نہیں ہے تو پہلے ہی اصول نے تلاش و جستجو کی ایک دنیا ہمارے سامنے. اب یہ بھی طے کرنا پڑے گا کہ دین کیا ہوتا ہے، اور یہ بھی طے کرنا پڑے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو دین قرار دیں گے اس کی کیا نوعیت ہوگی. یہ ہو جائے گا نا، پہلا ہی مسئلہ یہ پیدا ہو جائے گا. تو یہ بات کہ یہ جو کچھ بھی اس کمرے میں پڑا ہوا ہے یعنی اجماع اور اخبار احاد دونوں کا مجموعہ یہ سنت ہے، کیا اس بات کو ہمارے قدیم اہل علم مانتے ہیں؟ یعنی اگر وہ مان لیں چلیے پھر بھی آسانی ہو جاتی ہے، کیا وہ مانتے ہیں؟ تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں، دیکھیے شاہ ولی اللہ جو ہمارے ہندوستان ہی کے جلیل القدر عالم ہیں اور جن کی یہ حیثیت تسلیم کی گئی ہے کہ وہ ہمارے قدیم علم کے چند بڑے لوگوں میں سے، انہوں نے یہ بحث اٹھائی ہے باقاعدہ حجت اللہ البالغہ میں، یہ بحث اٹھائی ہے کہ کیا ایسا ہے کہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ملتا ہے وہ سب سنت ہوتا ہے، یہ بحث انہوں نے اٹھائی ہے. اس بحث کو کا کچھ خلاصہ میں آپ کے سامنے انہی کے الفاظ میں رکھ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں علم انما رویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و دبنا فی کتب الحدیث علی قسمین احدہما ما سبیلہ سبیل تبلیغ الرسالہ. یہ بات ہر شخص کو جان لینی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ روایت ہوا ہے کہا وہ کسی بھی ذریعے سے ملا ہو اور جو یہ حدیث کی کتابوں میں مرتب کر دیا گیا ہے حدیث کی صورت میں, وہی بات ہو گئی نا, یعنی اصل میں ذخیرہ تو وہی ہے سارا کا سارا. جو کچھ ہمارے سامنے ان صورتوں میں موجود ہے یہ دو قسموں کا ہے, یعنی انہوں نے اس بحث کی پتا یہاں سے کہ یہ دو قسموں کا ہے. احدہما ما سبیلہ سبیل تبلیغ الرسالہ, پہلی چیز وہ ہے کہ جس کو حضور دنیا تک پہنچانے کے لیے آئے تھے, جو آپ کی رسالت کا مقصود تھا وہ کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے اس کی ایک تفصیل کی ہے, وہ تفصیل وہی ہے جس کو میں نے دو لفظوں میں بیان کر دیا ہے کہ یا وہ دین ہو اور یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین قرار دیا. مثلا دیکھیں وہ لکھتے ہیں کہ منہ علوم الماد, یعنی اس میں ہماری آخرت کے معاملات دیتے ہیں, وہ کیسے سنورے گی, یہ دین کا موضوع ہے نا, یعنی یہ بات کہ آخرت کا کیا مسئلہ ہے. وعجائب الملکوت, خدا کی بادشاہی کیسے کام کرتی ہے, اس کے کیا اصول ہیں, کیا سنن ہیں جن پر وہ قائم ہے. وہذا کلو مستند الوحی, وہ کہتے ہیں کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ ایک امی شخصیت کو خود نہیں معلوم ہوا, یہ وحی سے ملا ہے اس کو, اس کی بنیاد وہی ہے. ومنہ شرائع وضبط للعبادات والارتفاقات, اور اسی کا ایک حصہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں عبادات کو مثلاً ایک قانون کی صورت دی گئی یا وہ دین کی تفصیل کر رہے ہیں. اچھا, اسی طریقے سے وہ چیزیں کہ جو سیاست معیشت معاشرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے دین میں بطور دین مقرر کی گئی ہیں وہ اس میں شامل ہیں. بے وجوہ ضبط المذکورہ فیما سبق, وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلی چیز میں تو سب کچھ حضور نے وحی سے حق کیا ہے, لیکن اس دوسرے حصے میں وہ حاضی بعض و مستند الوحی و بعض و مستند الاجتہاد, یعنی یہ جو حصہ ہے جس میں سیاست معیشت کے بہت سے معاملات زیر بحث آئے ہیں اس میں وحی سے بھی آپ کو رہنمائی ملی ہے اور آپ نے اجتہاد بھی کیا ہے. وہ اجتہادہ صلی اللہ علیہ وسلم بے منزلت الوحی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد بھی وہی ہے اس لیے کہ خدا کی اس کو تصویب حاصل ہو جاتی ہے. مثلا آپ نے کوئی نتیجہ نکالا بیان کیا اللہ نے اس کی تصویب کر دی. آگے انہوں نے اس کی مزید کچھ تفصیلات کی ہیں, یعنی بات وہی ہے جس کو میں نے وہاں بیان کر دیا اس طریقے سے کہ یا وہ دین ہونا چاہیے اپنی ذات میں اپنی نوعیت میں اور یا وہ حضور نے اس کو دین قرار دیا ہو. وسانی ہے مالسم ان تباب تبلیغ رسالہ, وہ کہتے ہیں کہ دوسری چیز وہ ہے کہ جس کا رسالت کے مقاصد سے اس کی تبلیغ سے اس کی دعوت سے کوئی تعلق ہی نہیں. وفیہ قولہ صلی اللہ علیہ وسلم, شاہ ولی اللہ یہ لکھتے ہیں کہ اسی کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا تھا کہ انما انا بشر, میں ایک انسان ہوں. اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوا بہ, جب میں دین کے بارے میں کوئی بات تم کو بتاؤں تو اس کو لو, میں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّن رَّأْيٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ, اور جب میں دین کے علاوہ کسی معاملے میں کوئی بات بیان کرتا ہوں کوئی رائے دیتا ہوں تو میں بھی ایک انسان ہوں, میں بھی ایک انسان ہوں. وَقَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم فِي قِصَّةِ تَعْبِيرِ النَّخْل, اور اس میں ان پہ مثال دی ہے کہ وہ جو ایک مشہور واقعہ پیش آ گیا تھا مدینے میں جس میں لوگ کھجور کو گابا لگاتے تھے تیمن لگاتے تھے اور حضور نے اس پر تبصرہ کیا, لوگوں نے اس کو پیمن لگانا چھوڑ دیا, اس سے پھل خراب ہو گئے, تو لوگ آپ کے پاس آئے تو اس موقع پر آپ نے لوگوں کو توجہ دلائی اور یہ کہا کہ فینی نما ظلم تو ذنا, بھائی میں نے ایک رائے قائم کی تھی دے دی, ولا تو آخذنی بالظن, یعنی میری جو آراء ہے میرے جو نقطہ نظر ہے میرا کوئی گمان ہے اس پر تم میرا مواخذہ نہ کرو. ولیکن اذا حدثتکم من اللہ شیئا عن اللہ شیئا, لیکن جب میں اللہ کی طرف سے کوئی بات تم کو پہنچاتا ہوں تو خضوع بھی اس کو, یعنی یہ بات حضور نے اس موقع پر شاہ صاحب نے اس کو بیان کیا. پھر انہوں نے آگے یہ بتایا ہے کہ اسی میں فمن الطب, یعنی اسی قبیل میں جس کی حضور دین کی حیثیت سے تبلیغ کرنے نہیں آئے تھے, یہ کچھ طبی نسخے ہیں آپ نے سنے ہوں گے, طب نبی نہ ہوگا نا کبھی, یہ بھی اسی قبیل کی چیز ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہر ہے کہ ایک پس منظر رکھتے تھے، ایک تجربہ رکھتے تھے، ایک قوم میں پیدا ہوئے، اور ہر قوم میں بزرگ بتایا کرتے ہیں کہ بھائی بچے کو ذرا یہ گٹی کھلا دینا، اسے یہ سال ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو شاہ صاحب نے اس کی مثال دی فمن الطب۔ اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ منہ باب و قول ہی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالعدم الاکرا، کہ اسی طرح کی چیزیں بعض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں کے اوپر اپنے قبائلی پس منظر کے تجربات بیان کیے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ بھائی گھوڑا لینا ہو نا تو گھوڑا جو ہے وہ سیاہ بھی ہونا چاہیے اور سفید ماتھے والا ہونا چاہیے، یہ ایک حدیث میں آیا ہے۔ تو آپ میں کہتے ہیں کہ وہ مستند تجربہ، یعنی یہ جو ہے اس کا ماخذ وہی نہیں ہے، رسالت نہیں ہے، دین نہیں ہے، یہ تجربے کی چیز۔ انسان بہت سے تجربات اپنے بزرگوں سے حاصل کرتا ہے، ان کی بنیاد پر ایک بات کہتا ہے۔ وَمِنْهُ مَا فَعَلَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَبِيلِ الْعَادَةِ دُونَ الْعِبَادَةِ، کہ اسی میں وہ بہت سی چیزیں ہیں کہ جو حضور نے اللہ کی بندگی یا عبادت کے طور پر نہیں بلکہ انسانی عادات کی حیثیت سے انجام دی، یعنی بہت سی وہ چیزیں بھی ہیں۔ وَبِحَسْبِ الْاِتِّفَاقِ، اور بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو آپ کی زندگی میں اتفاقاً پیش آ گئی۔ یعنی دیکھیے ہمارا جیر القدر عالم کتنے اچھے طریقے سے اس کا تجزیہ کر رہا ہے۔ وَبِحَسْبِ الْاِتِّفَاقِ دُونَ الْقَصْدِ، یعنی حضور کا کوئی مقصد نہیں تھا ان کو، لیکن دنیا کے اندر بے شمار واقعات حوادث پیش آتے ہیں جن میں ہم کوئی کام بھی کرتے ہیں، کوئی بات بھی کہتے ہیں، وہ بھی پیش آ گئے۔ وَمِنْهُ مَا ذَكَرَهُ كَمَا كَانَ يَذْكُرُهُ قَوْمُهُ، اچھا اسی طرح شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ حضور کی قوم میں روایت کے طور پر جاری، وہ کوئی دینی چیزیں نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر بات کرتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے بیان کر دیا۔ کہ حدیث ام ذرا و حدیث خرافہ، حدیثوں میں آ گئی نا یہ، یعنی کچھ واقعات ہیں جیسے کہانیاں ہوتی ہیں یا کوئی ضرب المثل ہوتی ہے، قوموں کے اندر بے شمار چیزیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی بیان ہو گئی ہیں، تو اب ان کو بھی آپ اٹھائیں گے کہ چونکہ حدیث میں سنت ہے تو وہ بھی اخذ کر لیں، تو ایسا نہیں ہے۔ یعنی حضور نے اپنے زمانے میں ایک زندہ انسان کی حیثیت سے کوئی قصہ بھی سنایا ہے، کوئی کہانی بھی سنائی ہے، کوئی بات بھی کر دی ہے، کوئی تجربہ بھی بیان کر دیا ہے، یہ سب ہے۔ وہ قول زید ابن ثابت ہے سو دخل علیہ النفر، وہ کہتے ہیں کہ ذرا میں بات میں سمجھاتا ہوں، سیدنا زید بن ثابت جلی القدر صحابی ہیں، ان کے پاس کچھ لوگ آئے کہ اس سے تم سمجھ لو گے اس بات کو۔ فقالوا له، تو انہوں نے آ کے سیدنا زید بن ثابت سے یہ کہا کہ حدثنا احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں آج کچھ رسول اللہ کی حدیثیں سنائیے۔ یہ انہوں نے کہا ان کو، تو انہوں نے کہا کہ کن تو جا رہا ہوں بھائی، میں حضور کا ہمسایہ رہا ہوں، یہاں سے بات شروع کی۔ فکانا ایزا نزلہ علیہ الوحی باسا لئی فکتبتہ لہو، اور میں ان کی وحی کی کتابت بھی کرتا رہا ہوں، جب وحی نازل ہوتی تھی مجھے بلا بھیجتے تھے، میں حاضر ہو جاتا تھا اور میں آپ کے لیے وحی بھی لکھا کرتا تھا، یعنی یہ خدمت بھی میں نے انجام دی ہے۔ فکانا ایزا ذکرنت دنیا ذکراہا مانا، لیکن یہ خیال نہ کرنا کہ حضور حضرت صرف زبان وحی سے کلام کرتے تھے، یعنی کبھی ہم دنیا کی باتیں کرتے تو آپ بھی شریک ہو جاتے تھے۔ سیدنا زید بن ثابت نے کہا کہ ہم دنیا کی کوئی بات کرتے تھے، ظاہر ہے کہ بے شمار واقعات معاملات ہوتے ہیں جو روز مرہ پیش آتے ہیں، کوئی مکان بنانا ہے، کوئی کسی آدمی کو پیغام بھیجنا ہے، کوئی اور اس طرح کا معاملہ کرنا ہے، تو کہا کہ جب ہم دنیا کا ذکر کرتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ حضور یہ کہتے کہ بھائی میرا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شریک ہو جاتے تھے۔ ویزا ذکرنا آخرہ ذکر ہمانا، اور جب آخرت کا ذکر ہم کرتے بیٹھ کر تو ظاہر ہے کہ حضور اللہ کے پیغمبر تھے، یہ ہمارے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ ویزا ذکرنا تام ذکر ہمانا، بھائی کھانوں کا ذکر آ جاتا کون سا اچھا ہے کون سا برا ہے کیا کرنا چاہیے، تو حضور اس میں بھی ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہوتے تھے، یعنی کوئی تکشف نہیں تھا طبیعت میں، ہاں جناب کی اس میں بھی شریک ہو جاتے تھے۔ فکل ہاضا و حد سکمر رسول اللہ وسلم، انہوں نے کہا کہ تم مجھے حدیثیں سننے آئے تو میں یہ سب جان کر دوں گا، یعنی اگر حدیثیں سننے کے لیے آئے ہو تو بھائی اس میں یہ سب جان ہو جائے گا۔ ومن ہو ماں کسد بھائی مسلطن جزیا یوم، شاہ صاحب نے بڑی عمدہ بات بیان کی، انہوں نے کہا کہ یہ اس سے بھی کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حضور جو کچھ بھی فرماتے اور حدیث میں بیان ہو جاتا ہے سارا سنت اور دین نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس وقت کی مصلحت کے لحاظ سے حضور نے کی ہوں گی، یعنی اپنے دینی مقاصد ہی کو حاصل کرنے کے لیے، ظاہر ہے کہ ایک معاشرے کے اندر آپ کام کر رہے تھے تو بہت سی چیزیں اس میں بھی تو کی ہوں گی، مثلا دین نے حکم دے دیا کہ تم لڑو جنگ کرو تو جنگ کی اسٹریٹجی بنائی ہوگی نا کوئی، اس کا کیا تعلق ہے دین سے؟ دین کا اس سے تعلق ہے کہ ظلم کے خلاف آپ کو جنگ کا حکم دیا گیا، لیکن اس کی اسٹریٹجی بنانے کے لیے بیٹھ گئے ہیں تو یہ تو اس وقت کے حالات کے لحاظ سے ہوگا نا. تو اس کو انہوں نے بیان کیا کہ بہت سی چیزیں ہیں جس میں حضور نے کسی مسئلے پہ جزئی کا قصد کیا ہے, یعنی کوئی اس وقت چیز ہے. وَلَيْسَ مِنَ الْأُمُورِ اللَّازِمَةِ لِجَمِيعِ الْأُمَّةِ, یعنی وہ چیزیں نہیں ہیں کہ گویا امت کے لیے آپ نے ان کو لازم کر دیا ہے. وہ تو اس وقت کا ایک مسئلہ پیش آ گیا, اس میں حضور نے ایک بات کہی تو مزید اس کو واضح کیا. کہتے ہیں ذَلِكَ مِثْلُ مَا يَأْمُرُ بِالْخَلِيفَةِ مِنْ تَابِعَةِ الْجُيُوشِ وَتَعْيِينِ الشَّارِ. بھائی یہ تمہارا اب جو خلیفہ ہے, حکمران ہے, یہ بھی تو کرتا ہے یہ سارے کام, تو اس کے نتیجے میں دین ہو جاتا ہے, لشکر بھیجتا ہے, کچھ علامتیں مقرر کرتا ہے, کچھ اور جھنڈا دیتا ہے کسی کو, بے شمار کام کرتا ہے اس طرح کے. وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ رضی اللہ عنہ مَارَنَا وَلِلرَّمْلِ كُنَّا نَتَرَى بِقَوْمٍ قَدْ أَهْلَكَهُمُ اللَّهُ ثُمَّ خَشِيَ أَن يَكُونَ لَهُ سَبَبٌ آخَرُ. کہتے ہیں کہ اس کی ایک مثال سیدنا عمر کا ایک معاملہ بھی ہے جس میں وہ متردد سے ہو گئے تھے. آپ لوگوں میں جنہوں نے حج کیا وہ اس بات سے واقف ہوں گے کہ حج میں جب ہم طواف کرتے ہیں تو طواف کرتے ہوئے کچھ چکر ایسے ہوتے ہیں جس میں رمل کیا جاتا ہے, یعنی اس میں ذرا سینہ اکڑا کے چلتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس معاملے میں تردد تھا کہ یہ کیا ہے, یعنی یہ پہلے نہیں ہوتا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے یہ کیا جب آپ حج کیا. تو وہ یہ کہتے کہ بھائی یہ تو اس وقت چونکہ ہم لوگ کہتے حج کرنے کے لیے قریش کے ساتھ ہمارا مقابلہ تھا تو ایک طرح سے ذرا کچھ اپنی شان شوکت دکھانے کے لیے ہم نے کر لیا, تو اس کا دین سے نہیں تعلق کوئی رمل کا. اور پھر وہ یہ کہتے کہ بھائی ہو سکتا ہے میری رائے غلط ہو اور اس کا کوئی اور سبب ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن میرا تو خیال یہی, یعنی وہ اس معاملے میں ایک معاملہ اچھا کیوں متردد تھے, اس لیے کہ اس میں دنیاوی پہلو یا جزوی مسئلے ہیں اور چونکہ عبادت کی چیز ہے تو یہ دونوں ہے نا, مثلا نماز میں کوئی کام کیا گیا تو یہ مسئلہ ہو جائے گا اس کے نتیجے میں, تو یہ ایک مسئلہ تھا جس کے بارے میں وہ کچھ متردد ہوتے تھے. یہ اسی وجہ سے ہوتے تھے نا کہ اگر تو معاملہ ایک جزوی مسئلت کا ہے, اس وقت کی ایک ضرورت ہے, تو ختم ہو گئی بات. اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترمیم کر دیا حج کے مناسک میں, تو یہ ان کے ہاں ایک تردد کی چیز رہی, وہ یہ بیان کرتے ہیں. وقت ہو میرا کثیر من الاحکام علیہ کہ قول صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بے شمار ایسے احکام میں تمہیں بتاؤں گا آگے چل کے, آگے چونکہ ان کی پوری کتاب ہے نا پورے دین پر, یہ جیسے میری کتاب ہے ایسے ہی ان کی کتاب ہے پورے پورے دین پر. تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آگے بہت سے اب میں تمہیں بتاؤں گا ایسے احکام کے جو حدیثوں میں بیان ہوئے ہیں. مثلا من قتل قتیلا فلہ سلمہ, آدمی نے جنگ میں ایک حدیث ہے کہ کسی آدمی کو مار ڈالا, قتل کر دیا, تو حضور نے کہا کہ بھائی جو اس کے جسم پر ذرا ہے, تلوار ہے, ڈال ہے, اسی کی. شاید کہتے ہیں کہ دین سے کیا تعلق, یعنی حدیث تو ہے نا, یہ اس زبانے کے لحاظ سے ظاہر ہے کہ فوجیوں کو تنخواہیں تو نہیں دی جاتی تھی, تو ایک طریقہ مقرر کر دیا, یہ مسئلے تھے جزئی ہے اس وقت پیش آ گئی. پھر کہتے ہیں من ہو حکم و قضاءن خاص, کہ اسی قبیل میں حضور کے فیصلے ہیں, ایک مقدمہ آپ کے سامنے آ گیا ہے, تو آپ کیا کہیں گے وہاں پہ. وہی نمک آنا یتبی فی البینات والایمان, اس میں اب ظاہر ہے کہ گواہیاں لیں گے, آپ کسی سے قسم لیں گے, ایک مقدمے کی پوری کاروائی ہوگی, اور اس میں بھی حضور کو باتیں بعض اوقات بیان کر دیتے ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں کہ وہ قوله صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ, حضرت علی کو مثال کے طور پر ایک حدیث ہے جس میں حضور نے کہا الشاہد یرا ما لا یرا الغائب, کہ بھائی بات یہ ہے کہ جو گواہ اس وقت موجود ہوتا ہے وہ تو وہ کچھ دیکھ لیتا ہے نا کہ جو میں آپ تو نہیں دیکھ سکتے. تو یہ ایک معقول بات ہے, لیکن اس دین سے کیا تعلق ہے. ایک جج یہ بیان کر رہا ہے کہ کیا کیا جا سکتا ہے, یعنی میں اپنے نقطہ نظر کے مطابق تو فیصلہ نہیں کر سکتا نا, گواہی کو دیکھوں گا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. تو یہ شاہ صاحب نے گویا اس باب کو شروع کرنے سے پہلے جس میں وہ سنت میں آنے والی چیزوں کو بیان کریں گے, ایک بہت اچھا مقدمہ لکھ کے یہ بتا دیا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز کو دین قرار دے دیا جائے. مشکل مشکل سوال کرتے ہیں آپ. یہ جناب المبس السابع, یہ اس میں شاہ صاحب تقسیم کیا نا انہوں نے بعض بحثوں کی, تو کہتے ہیں ساتویں بحث ہے المبس السابع, مبس و استنباط الشرائع من حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس میں باب بیان اقسام علوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ, جس سے میں نے یہ بالکل ابتدا میں انہوں نے اس باب کی شروع میں یہ بحث کر دی ہے. میرے پاس جو یہ نسخہ ہے اس کی پہلی جلد کے 271 صفحے پر ہے. یہ حج کو پڑھیں گے تو کر لیں گے دور اس کو, یہ تو ابھی تو آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ جو میں نے ایک جملہ لکھ دیا ہے یہ کوئی نادر بات نہیں ہے، بعض صوفی مزاج قسم کے لوگوں کا تو یہ مسئلہ ہے، اور بعض دین سے ناواقف لوگ جو عام طور پر دین کی مسند پر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہر چیز طب نبی بھی دین ہے، نسخہ بھی دین ہے، یہ جلیل القدر علماء کا موقف نہیں رہا. شاہ صاحب نے بڑی تفصیل سے اس کو بیان کر دیا. قرار دے جی، میں بھی واضح کر دیتا ہوں اس کو. پہلا اصول یہ ہے کہ سنت صرف وہی چیز ہو سکتی ہے جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین قرار دیا ہو. اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین، مثال کے طور پر دیکھیے نماز، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ نماز پڑھے تو کوئی تردد ہوتا ہے اس معاملے میں کہ یہ دین کی چیز نہیں، یعنی یہ ہے نوعیت کے لحاظ سے دین ہونا. اگر قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، دعا کریں، یعنی یہ چیزیں گویا اولین دین عبادات ہوتی ہیں. حج کریں تو اب حج کے بارے میں یہ کوئی بحث نہیں پیدا ہو جاتی کہ یہ کیا مسئلہ ہے، تو اپنی نوعیت کے لحاظ دین ہوتا ہے، نہیں وہاں بحث کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. عام طور پر عبادات اس میں آ جاتی ہیں، یا آخرت کی بھلائی کے متعلق کوئی چیز ہے تو ظاہر ہے کہ وہ واضح ہے بالکل، جیسے شاہ صاحب نے بھی بیان کیا. تو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین، یعنی جس کے بارے میں یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک بات. دوسرے یہ کہ دین کا مقصد تزکیہ ہے، یہ بات ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، تو اس مقصد کو حاصل کرنے کی چیز ہے. تو مقصد کو حاصل کرنے کی تزکیہ کو پاکیزگی حاصل کرنا، اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے مرضیات کی طرف نشو نما دینا اور پاکیزگی حاصل کرنا. تو مثال کے طور پر اخلاق کی طہارت کی چیزیں، جھوٹ نہ بولیں، بددیانتی نہ کریں، خیانت نہ کریں، تو یہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہے، اس لیے کہ اخلاق کے تزکیے کے لیے تو دین آیا ہے نا. یعنی اس کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ کوئی دلائل دیے جائیں، جب یہ کہا جاتا ہے تو بھائی آپ جھوٹ نہیں بولیے، تو یہی تو دین ہے، دین اسی لیے آیا ہے. یا مثلاً آپ کو کہا جاتا ہے اللہ کو مانیے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ آپ شرک نہ کیجیے، تو ان چیزوں کے بارے میں بحث نہیں پیدا ہوتی. اچھا اسی طرح جسمانی تطہیر کی چیزیں، یعنی مثال کے طور پر کسی آدمی سے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ اپنے بال مونڈ کر رکھیے یا ختنہ کیجیے، تو یہ جسمانی تطہیر ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ دین کے مقاصد میں ہے، جسم کو پاکیزہ بننا ہے، اخلاق کو پاکیزہ بننا ہے، دونوں چیزیں جو مسئلہ ہیں. لیکن مثال کے طور پر آپ اسی میں ایک چیز لے لیجیے کہ جسمانی تطہیر کی کوئی چیز ہے، اصول میں تو بالکل ٹھیک ہے لیکن اس کا ریلیشن نہیں بعض اوقات سمجھ میں آ رہا ہوتا، یعنی ایسا ہو سکتا ہے نا کسی چیز میں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء اس کو واضح کر دیتے ہیں، تو یہ نبی کا اس کو دین قرار دینا ہے، یعنی مقصد وہی رہے گا. اس مقصد کے اندر ایک چیز کو میں آپ بیان کرتے ہی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ دین ہے، اور ایک چیز کے بارے میں پھر ہمیں کچھ حضور وہ سمجھ میں آ جاتا ہے جب بیان کر دیا جاتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے تھا دین، لیکن اس میں بحث اختلاف پیدا ہو سکتا ہے. پلٹ کر دیکھیے جس کی وہی مثال، جیسے ناخن ترافی، اچھا وہی مثال جو حضرت عمر نے دے دی، یعنی رمل کرنا جو ہے وہ چونکہ عبادت کے اندر ایک چیز ہے تو اس لحاظ سے دیکھیں تو دین، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو اصل میں مسئلہ ہو گیا تھا کہ ہم لوگ جب آئے ہیں تو ان کا حال بہت برا ہوا تھا مدینے میں رہ کے، سارے لوگ ہی بالکل کمزور اور ضعیف تھے، تو حضور نے کہا اور صحابہ نے کہا ایسی ایسی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایسی چیز ہے کہ جو دین نہیں ہو سکتی. تو یہ ہے وہ مسئلہ، اس میں اگر مثال کے طور پر رسول اللہ کے سامنے وہ یہ سوال رکھ دیتے اور حضور یہ کہتے کہ یہ دین ہے تو یہ دین قرار دے گئے، یعنی تردد دور ہو گیا. تو ایسا بہت سی چیزوں کے بارے میں، بہت سی کیا بہت تھوڑی چیزوں کے بارے میں یہ بحث بھی کہیں کہیں آپ دیکھیں گے ہو جائے گی. مطلب اس کا یہ ہے، تو جو چیزیں اخلاقی تزکیے کی ہیں، جسمانی تزکیے کی ہیں، عبادات سے متعلق ہیں، آخرت سے متعلق ہیں، ان میں یہ بحث عام طور پر پیدا نہیں ہوتی، لیکن انہیں میں کسی موقع کے اوپر کوئی چیز ایسی آ جاتی ہے کہ جس میں تھوڑا سا گرے ایریا ہوتا ہے، تو وہاں اللہ کا پیغمبر یا انبیاء علیہ السلام اس کو واضح کر دیتے ہیں. جس کی ایک بڑی سادہ مثال ختنہ ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام اپنے اجماع سے اس کو دین قرار نہ دیتے، سمجھانا بڑا مشکل ہے کہ یہ دین ہے، ختنہ کرنے کا دین سے کیا تعلق ہے نا یہ بات. اب جب انہوں نے قرار دے دیا تو ہم بتا سکتے ہیں کہ مقصد کیا ہے، یہ ایک بالکل الگ چیز ہے. یا مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جانوروں ہی کا کھانا پینا ہے، تو اس کے معاملے میں بڑی بحث ہو جاتی، یعنی اللہ تعالیٰ اگر نہ بتاتے سور کے بارے میں تو فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا کہ کھانا ہے یا نہیں کھانا. اگر اب انہوں نے بتا دیا ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں, جیسے کہ میں اس پر گفتگو کر چکا ہوں. تو یہ میں نے چند مثالیں دے دی, اور ظاہر ہے کہ ہم جب سنت پر گفتگو کریں گے تو بہت سی مثالیں تو اس میں زیر بحث آنی ہے. پہلا اصول یہ ہے کہ سنت صرف وہی چیز ہو سکتی ہے جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین قرار دیا ہو. یعنی اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہوگی تو پھر تو اصل میں اس اصول کو اپلائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی نا, میں آپ سب جان لیں گے. لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین قرار دیا اس کیٹیگری میں آ جائے گی تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو دین قرار دینے پر امت کے اجماع کی دلیل پیش کرنی پڑے گی. یہ ہو جائے گا نا اس کے نتیجے میں. جی یہ بھی آگے زیر بحث آ جائے گا, صبر کر لیجیے. پہلا اصول یہ ہے کہ سنت صرف وہی چیز ہو سکتی ہے جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین قرار دیا ہو. ان کے سوال کے جواب میں فی الحال یہ مان لیجئے کہ ابھی چونکہ ہم نے تو سارے اصول اپنے واضح نہیں کیے, تو یہ مان لیجئے کہ اچھا ہی جس کو حدیث میں دین قرار دیا ہو, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرار تو دلوانا پڑے گا نا. تھوڑی دیر کے لیے مان کے آگے چلیے دیکھتے ہیں. اچھا, قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اس کا دین پہنچانے ہی کے لیے مبعوث ہوئے تھے, یعنی اللہ کے پیغمبر لوگوں کو طب کے نسخے بتانے کے لیے مبعوث نہیں ہوئے تھے. کون سا گھوڑا خریدنا چاہیے یہ بتانے کے لیے مبعوث نہیں ہوئے تھے. رات کو سوتے وقت بتی بجانی چاہیے یا نہیں بجانی چاہیے یہ بتانے کے لیے مبعوث نہیں ہوئے تھے. چارپائی بننی چاہیے یا نہیں بننی چاہیے, اس کا طریقہ کیا ہے, یہ بتانے کے لیے مبعوث نہیں ہوئے تھے. ایٹم بم بنانے کا کیا طریقہ ہے, یہ بتانا بھی ان کا مقصد نہیں تھا. کھجور کو گابا لگانا ہے یا نہیں لگانا, پیون لگانا ہے نہیں لگانا, زراعت کیسے کرنی ہے, یہ اس مقصد کے لیے وہ نہیں آئے تھے. ذرا بنانے کا کیا طریقہ ہے, یہ بھی ان کا کام نہیں تھا. یعنی یہ وہ کام کرنے کے لیے نا, وہ اللہ کا دین بتانے کے لیے آئے تھے. ان کے علم و عمل کا دائرہ یہی تھا. اس کے علاوہ اصلاً کسی چیز سے انہیں کوئی دلچسپی نہ تھی. یعنی ظاہر ہے کہ زندگی کی دلچسپیاں تو موجود ہوتی ہیں, ان کو بھی ایک انسان کی حیثیت سے زندگی بسر کرنا ہوتی ہے, لیکن وہ جس منصب پر کھڑے تھے اس کے لحاظ سے اصلاً ان کی دلچسپی یہی تھی جس کو شاہ صاحب نے بیان کیا, تبلیغ الرسالہ. بھائی جو ان کو پیغام دیا گیا اس پیغام کو انہوں نے پہنچانا ہے اللہ کی طرف سے, وہ دین ہے. اس میں شبہ نہیں کہ اپنی حیثیت نبوی کے ساتھ, یعنی ہر پیغمبر جو ہے اس کو اللہ پیغمبر جب بناتا ہے تو اس کی ایک حیثیت نبوی ہے, نبی کی حیثیت ہے. اپنی اس حیثیت نبوی کے ساتھ وہ ابراہیم بن آذر بھی تھے, یعنی آذر کے بیٹے. آذر ایک شخص ہے جس کے بیٹے تھے ابراہیم, ایسا نہیں کہ آسمان سے کوئی فرشتہ نازل ہو گیا تھا. وہ ابراہیم بن آذر بھی تھے, موسیٰ بن عمران اور عیسیٰ بن مریم بھی تھے, اور محمد بن عبداللہ بھی. یعنی ان کی ایک شخصی حیثیت تھی, موجود تھی, لیکن اپنی اس حیثیت میں انہوں نے لوگوں سے کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا. یعنی اس حیثیت میں تو جو کچھ انہوں نے کہا ویسے ہی کہا جیسے میں آپ بھی کہتے ہیں. جو انہوں نے مطالبہ کیا ہے یا خدا کا پیغام پہنچایا ہے یا ہم کو ماننے کے لیے کہا ہے وہ دین ہے جس کو پہنچانے آئے تھے. ان کے تمام مطالبات صرف اس حیثیت سے تھے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں, اور نبی کی حیثیت سے جو چیز انہیں دی گئی وہ دین اور صرف دین ہے, جسے لوگوں تک پہنچانا ہی ان کی اصل ذمہ داری ہے. اس کو قرآن نے بیان کیا ہے, شرع لکم من الدین ما وصی به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تفرقوا فیہ. یعنی اس نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے, پیغمبر دین لے کر آئے ہیں. کون سا دین؟ جس کا حکم اس نے نوح کو دیا, جس کی وہی ہے پیغمبر اب ہم نے تمہاری طرف کی ہے, جس کی ہدایت ہم نے ابراہیم موسی اور عیسی کو فرمائی, اس تاکید کے ساتھ کہ اپنی زندگی میں اس دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ پیدا نہ کرو. یہ وہ مینڈیٹ ہے, اس کے ساتھ پیغمبر آئے ہیں, طب کے نسخے بتانے کے لیے نہیں آئے. چنانچہ یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں تیر تلوار اور اس طرح کے دوسرے اسلحہ استعمال کیے ہیں, اونٹوں پر سفر کیا ہے, مسجد بنائی ہے تو اس کی چھت کھجور کے تنوں سے پاٹی ہے, اپنے تمدن کے لحاظ سے بعض کھانے کھائے ہیں اور ان میں سے کسی کو پسند اور کسی کو ناپسند کیا ہے. پہلے لوگ کدو کھانا سنت, اس کا سنت سے کیا تعلق ہے؟ یہ خاص وضع قطع کا لباس پہنا ہے. یعنی ظاہر ہے کہ آپ ایک علاقے میں پیدا ہوئے تھے جو عرب میں اس وقت پہنا جاتا تھا, اور جس کے انتخاب میں آپ کے شخصی ذوق کو بھی دخل تھا. یعنی آدمی اپنے علاقے میں جو لباس رائج ہوتا ہے پہنتا ہے, اور اس میں ظاہر ہے کہ اس کے اپنے شخصی ذوقوں کا تو برید بھی کر لیتا ہے کچھ, لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی سنت نہیں ہے, اور نہ کوئی صاحب علم اسے سنت کہنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے. میں شاہ صاحب کا موقف سنا چکا ہوں, وہی ہمارے جلیل القدر علماء کا موقف ہے. مسجدوں میں کوئی ابلہ بیٹھا ہوا اس سے مختلف بات کر رہا ہے, یا کوئی صوفی کسی خانقاہ میں کوئی اور بات کر رہا ہو, تو وہ ایک الگ چیز ہے, یہ بالکل مسلمہ بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات خود ایک موقع پر اس طرح واضح فرمائی ہے, یعنی اوپر قرآن مجید نے ہم کو یہ بتایا, بالکل معقول اور عقلی بات ہے, اور حضور نے بھی اس کو واضح کر دیا. یہ وہی ہے جو اس سے پہلے اب شاہ صاحب نے سن چکے ہیں, انما انا بشر اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوا به واذا امرتکم بشیء من رائی فانما انا بشر انما ظننت ظنا فلا تؤاخذنی بالظن ولكن اذا حدثتکم عن اللہ شیئا فخذوا به فانی لن اکذب علی اللہ انتم عالموا بامر دنیاکم. یہ مسلم کی روایت ہے, نیچے اس کے حوالے ہیں. میں بھی ایک انسان ہی ہوں, جب میں تمہارے دین کے متعلق کوئی حکم دوں تو اسے لے لو, اور جب میں اپنی رائے سے کچھ کہوں تو میری حیثیت بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ میں ایک انسان ہوں. میں نے اندازے سے ایک بات کہی تھی, تم اس طرح کی باتوں کو نہ لو جو گمان اور رائے پر مبنی ہو. ہاں جب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ کہوں تو اسے لے لو, اس لیے کہ میں اللہ پر کبھی جھوٹ نہ باندھوں گا, تم اپنے دنیوی معاملات کو بہتر جانتے. یہ حضور نے خود فرما دیا. تو گویا پہلی چیز جو ہے وہ یہ کہ آپ حدیث کے ذخیرہ اٹھائیں اور اٹھا کر ہر چیز کو کہیں یہ سنت ہے. نہیں, پہلا سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ وہ دین ہے, یہ پہلا سوال. تو اس کے ساتھ اس نشست کو ہم ختم کر رہے ہیں. اب چونکہ 8 بجے تو 8:30 بجے دوبارہ انشاءاللہ.